الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دسو دعا ہیں پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری اور جن جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے اور قبولیت مجلس عزا کے لیے مل کر بلند آواز میں درود پڑے گا محمد و آل محمد اعزان محترم اس خمسہ مجالس بلکہ چھ مجالس ہیں انشاءاللہ جس موضوع کا انتخاب کیا وہ کچھ اخلاقی موضوعات پہ اس سال نسبتاً جہاں جہاں عشرہ مجالس اور خمسہ پڑھا اخلاقی موضوعات کا انتخاب کیا اس سال کے لیے یہاں پہ جو باری آئی ہے جس موضوع کی وہ تکبر کے عنوان سے چند گزارشات کہ جس کو موضوع دینے کے لیے جو استعمال کیا ہے جملہ وہ ہے تکبر کے درجات اور طریقہ نجات کہ تکبر کے درجے کون کون سے ہیں اور ہم تکبر کے اس مرض سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں ایک صلوات پڑھیں گے باواز بلند محمد والا یہ جو عنوانات ہیں نسبتاً کہ ہمارے باطن کے ساتھ تعلق ہیں ہم جس طرح ایک جسم رکھتے ہیں ہمارا بدن ہے بالکل اسی طرح اس سے زیادہ بڑی حقیقت ہماری روح ہے. جب تک بدن میں روح باقی ہے ہمیں ہمارے نام سے پکارا جاتا ہے. ہم میں سے کسی کو بھی اس کے نام سے اسی وقت پکارتے ہیں جب تک ہمارے بدن میں روح موجود ہے. جس وقت روح بدن کو چھوڑ دے تو ہمارا نام ختم ہو جاتا ہے. جس کی روح بدن سے نکل چکی ہو اسے میت کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ جنازہ کب ہوگا, کب جنازہ اٹھے گا, میت کا غسل دیا گیا نہیں دیا گیا. الغرض کی روح جو ایک اصالت ہے, جو ایک حقیقت ہے, جس کو ہم یہ کہہ کہ ہمارا جو اصل ہے وہ روح ہے. ابھی اس دنیا میں اس روح نے اس بدن کو استعمال کرنا ہے جب تک کہ اس دنیا کے اندر رہنے کی مدت روح کے لیے طے ہوئی ہے, تب تک اس بدن کو استعمال کرنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ باطن اور ہمارا جو معنوی وجود ہے, ہماری جو روح ہے, اس کے ساتھ بھی ہمارے جسم کی طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. جیسے ہم مریض ہوتے ہیں, ہمارا بدن بیمار ہوتا ہے, ہمارے جسم کو مرض لاحق ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے. بخار ہو گیا, ٹمپریچر ہوا, پتہ چلتا ہے. نزلہ زکام لگا, پتہ چلتا ہے. خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بڑا مرض لگا, جو مرض کی تشخیص کے طریقے ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اور پھر انسان اس کے علاج کی تگ و دو کرتا ہے, دوا استعمال کرتا ہے, پرہیز کرتا ہے اور اپنے بدن کو ان امراض سے نکالنے کے لیے پوری جستجو کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم اب ہماری روح بھی مریض ہو جاتی ہے, روح کو بھی مرض لاحق ہوتے ہیں, معنوی طور پر بھی ہم مریض ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے ہم اپنے معنوی مرض کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, نہ ہمیں اس کی اہمیت کا نہ شدت کا اندازہ ہے, شدت کا بھی نہیں اندازہ. کیونکہ بدن کے مرض کا تو بخار سے پتہ چلتا ہے, روح کو لاحق ہونے والے مرض کا پتہ آسانی سے نہیں چلتا. گناہوں کی دو قسمیں ہیں, مختلف اقسام جو بیان ہوئی ہیں. ایک کا بعض روایات میں گناہ کے دو قسمیں بیان کی گئیں, اشنع اور اقبح. قبیح سے اقبح, الف قاف بے اور ہا, اقبح, اور شنیع سے شین نون یہ عین سے اشنع. اشنع گناہ اور اقبح گناہ. اقبح اور اشنع, اشنع اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی شدت, جس کی برائی لوگوں کے نزدیک بھی برائی ہے, معاشرہ جس کو برا سمجھتا ہے, وہ اشنع گناہ کہلاتے ہیں. جیسے چوری کرنا, زنا, شراب خوری, جوا, یہ ایسے گناہ کے جو ظاہر میں جن کی قباحت بھی جو زیادہ برے نظر آئیں گے, لوگ بھی جن کو برا سمجھتے ہیں, کرنے والے کی تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, یہ گناہ اشنع کہلاتے ہیں. ان سے ایک اور درجہ ہے اقبح گناہ, جن کی قباحت ان سے زیادہ ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں گناہ کے طور پر دیکھتے بھی نہیں ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ انہیں اس گناہ کی قباحت نظر ہی نہیں آتی. جیسے غیبت اقبح گناہوں میں سے ہے لیکن جو تسلسل کے ساتھ کرتے ہوں گے انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا, اس کی قباحت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تکبر اقبح گناہوں میں سے ہے, حسد اقبح گناہوں میں سے ہے, اسی طرح عجب اقبح گناہوں میں سے ہے. یعنی زیادہ قبیح کو اقبح کہتے ہیں. اگر میں اقبح کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہوں, زیادہ قبیح, زیادہ برا, اسے اقبح کہا جاتا ہے. اور روایات کے اندر باطنی گناہوں کو جو عموماً ظاہر میں نہیں نظر آئیں گے, جس کا زیادہ تر تعلق ہمارے اندر کے ساتھ ہے, ہمارے باطن کے ساتھ ہے, وہ اقبح گناہ ہیں. اور ان کا اثر سخت ہے, ہماری روح کو بھی اسی طرح سے مرض لاحق کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹے موٹے بخار سے لے کے کینسر تک کا مرض روح کو لگ جاتا ہے, روحانی طور پر کینسر ہو چکا ہوتا ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی عرض کرتا ہوں, درود پڑے گا محمد و آل محمد. نشانی کے ساتھ ساتھ موضوع کے انتخاب کی وجہ بھی واضح ہو جائے گی. نشانی کیا ہے؟ جس طرح انسان کا بدن مریض ہو جائے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، مرض کی حالت میں انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پسندیدہ ترین غذا، کسی کو کوئی ڈش بہت زیادہ پسند ہے لیکن اگر اسے اس وقت مرض لاحق ہو، مریض ہے، تو مرض کی حالت میں اس کی پسندیدہ ترین ڈش بھی اس کے سامنے لا کے رکھیں تو اس کا دل مائل نہیں ہوتا اس کو کھانے کے لیے، حتیٰ اگر کوئی زبردستی کسی کے کہنے پہ، اصرار کرنے پہ چند نوالے کھلا بھی دیے جائیں تو معدہ اس کا برداشت نہیں کر پائے گا، ممکن ہے کہ اسے نکال دے، طبیعت اس کی متلی ہو اور نکل آئے، کیونکہ معدہ تحمل نہیں کر پا رہا تھا. جس طرح ہمارے بدن کا معدہ مرض کی حالت میں غذا کو تحمل نہیں کرتا، غذا کی طلب نہیں رکھتا، غذا کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسی طرح میرا اور آپ کا جو روحانی معدہ ہے وہ جب مریض ہو جاتی ہے روح ہماری، تو ہمارا روحانی معدہ بھی روحانی غذاؤں کی طلب نہیں رکھتا، کشش نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا، اور اگر زور لگائے تو پھر وہ ہضم نہیں کر پاتا. کیا وجہ ہے جو اکمل کی محفل میں 20 منٹ کے بعد نیند آنی شروع ہو جاتی ہے؟ 20 منٹ گزر گئے، نیند شروع ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ تلاوت قرآن لگا دی، سن لی، کچھ دیر کے بعد انسان کی توجہ اور وہ ہٹ گئی وہاں سے؟ یا بعض اوقات جیسے مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا، نہج البلاغہ پڑھنا ہے، صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرنی ہے، خدا نے توفیق دی مفاتیح میں سے کوئی دعا پڑھنی ہے، یا کوئی نہ کوئی کسی اچھے موضوع پہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، کھول کے بیٹھیں گے 5 منٹ بعد جمائیاں شروع ہو گئیں، طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی. وجہ وہی ہے، جس طرح بدن اگر مریض ہو تو بدن کا، جسم کا معدہ غذا کو طلب بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی زبردستی کی جائے تو اس کو تحمل بھی نہیں کر پاتا. لہذا اگر ہماری روح کو بیماری لاحق ہوگی، عارضہ لاحق ہوگا، تو نتیجہ یہی ہوگا. روحانی غذا، تلاوت قرآن روحانی غذا ہے، ذکر پروردگار روحانی غذا ہے، انفاق کرنا روحانی غذا ہے، مظلوم کی مدد کرنا روحانی غذا ہے، کوئی مشکل میں ہو تو اس کو مشکل میں دیکھ کے انسان کا تڑپ اٹھنا اور جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کے لیے کرنا، یہ ہماری روح کے طلب گاہ، طلب شدہ غذاؤں میں سے ہے.
اللہ اکبر.
نعرہ
رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری، یا علی.
ایک درود پڑھ کے اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے، ایک دفعہ ہی ہو جائیں تاکہ بعد میں زحمت نہ دینی پڑے، پھر صلوات پڑھی گا تھوڑا تھوڑا حرکت کریں گے.
اللہم صل علی محمد.
بس اگر انسان کی روح بیمار ہے، جیسے عموماً بچوں کے بارے میں، جوانوں کے بارے میں والدین کا گلہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، نماز کی طرف مائل نہیں ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ اچھی صحبت کی طرف، درس میں لے کے جائیں، ان کا دل مائل نہیں ہوتا، مجلس میں بھی جائیں تو بعض اوقات مجلس میں بھی مشکل بنتی ہے، جب روحانی مرض شدت اختیار کر جائے گا مجلس میں بھی آئیں گے تو پیچھے کسی کونے بیٹھ کے موبائل کے ساتھ لگے ہوں گے، کیونکہ مائل ہی نہیں ہے، دل مائل نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے، وجہ مرض ہے. تو لہٰذا قبل اس کے کہ معنوی غذا دی جائے، تو بہتر ہے کہ پہلے دوائی کھلائی جائے، پہلے مرض کا علاج کیا جائے، تاکہ جب مرض کا علاج ہو تو پھر خود طلب کرتا ہے. ایسے مریض کو دیکھا جاتا ہے جو ہی مرض بہتر ہو، حالت اس کی بہتر ہو، بخار اتر گیا، فوراً کچھ کھانے کے لیے مانگنا شروع کرتا ہے، کہتے مجھے فلاں چیز کھانے دل کر رہا ہے. یہ بعض اوقات مجھے اور آپ کو ایک نیکی کی وجہ سے ایک توفیق عطا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. یعنی یہ معاملات جڑے ہوئے آپس میں. آپ نے دن کے موقع پر، دن میں صبح سے شام تک کہیں پہ ایسا ہوا، اب میں مثال جزوی دے کے عرض کرتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کسی واقعی مستحق کی مدد ہو گئی، یعنی آپ ایسی جگہ پہنچے یا ایسی جگہ گزرے کہ جہاں واقعی کوئی مستحق تھا، پروردگار نے توفیق دی، دل نرمی، دل نرم ہوا اور آپ نے اس مستحق کی مدد کر دی. اس مدد کا ایک اثر آپ کے باطن میں ہونے والا ہے، وہ ہماری روح پہ ہونے والا ہے. ہم نے کسی گناہ کی وجہ سے اپنے روح پر اپنے باطن پر ایک زخم لگایا تھا، اس مستحق کی مدد نے اس زخم پہ مرہم رکھ دیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلے دن دیکھا تو صبح کی نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے، صبح کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد اظہار بھی کیا، آج بڑا لطف ہے نماز کا، وجہ اس لیے کہ پچھلے دن آپ نے ایک ایسی نیکی انجام دی تھی جس نے روح کے کسی زخم کی ٹکور کر دی، اس کو اس پر مرہم لگا دیا، اب جب روح پر مرہم لگا تو روح اس عبادت کی لذت کو چکھنے اور اس عبادت کی لذت کو محسوس کرنے کے قابل ہو گئی، اور مجھے اور آپ کو اس کا ذائقہ لمس ہونے لگا، محسوس ہونے لگا ہے، یہ جڑے ہوئے معاملات آپس میں، لہذا قبل اس کے کہ ہم روحانی غذا دیں، قابل اس کے کہ ہم جوانوں کو اس طرف لائیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم باطنی طور پر صحت مند ہیں، باطنی طور پر ہماری صحت کیسی ہے، آیا کوئی مرض لاحق ہوا ہے، آیا باطنی طور پر ہم کسی سخت کسی بڑے مرض کی جکڑ میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی، بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد انسان اس مرض سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے راستہ تلاش کرے گا، یہ مرض کی تشخیص بھی معصومین نے بیان کی ہے اور اس کے بعد اس کے علاج کا راستہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہوا ہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، تو بس وہ جو ہمارے باطن کو جو مرض لاحق ہوتے ہیں ان میں سے ایک شدید اور بہت خطرناک بیماری کا نام تکبر ہے، تکبر اس قدر خطرناک ہے پروردگار کو رائی کے دانے کے برابر تکبر قبول نہیں ہے، اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں، یہ اصل میں کسی کم سے کم مقدار کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے، وإلا اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، یہ کم سے کم بیان کرنے کے لیے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا تکبر بھی پروردگار کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ تکبر کرے، اور اللہ نے کہا ہے اللہ کسی تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب یہاں ایک جملہ ہے جو عموماً ایک طرف سے امید افزا جملہ ہے، بڑا امید افزا جملہ ہے، حدیث قدسی کا جملہ ہے، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سنا ہوا ہے نا، ایسا ہی ہے، جس طرح حدیث قدسی نے بیان کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 ماؤں کے دل کو ملا کے جتنی محبت بنتی نا، 70 کثرت کے لیے، یعنی اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کیا اللہ کی محبت اس دور کے زمانے کی ماؤں کی محبت کی طرح ہے کہ ایک ماں کو اپنا بیٹا اچھا ہی لگے گا چاہے وہ 10 لوگوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، درست ہے نا، ایک ماں کی محبت موجودہ دور میں اس طرح سے، ڈاکو کیوں نہ ہو، لوگوں کو چوریاں کر کے لوگوں کو تنگ کرنے والا، لیکن ماں کے لیے تو وہ ماں کا لال ہے، اللہ کی محبت اس طرح کی نہیں، یاد رکھیے گا، حدیث قدسی میں جو بیان کیا یہ بیان اس لیے تھا کہ بندے کو پروردگار کی رحمت کی طرف جلب کرنا ہے، لے کے آنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے فلاں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہی نہیں ہے، اب 70 ماؤں والی محبت تو ایک طرف، یہاں تو سرے سے اللہ نے کہا سرے سے محبت ہی نہیں کرتا، ایک ماں والی بھی چھوڑ دیں، 70 ماؤں والا تو ایک الگ معیار ہے، اسی طرح اللہ نے تکبر کرنے کے والے کے بارے میں کہا ہے اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہ جو 70 ماؤں جتنی محبت کے ہم طلبگار ہیں، اگر تکبر ہے تو پروردگار کی محبت مل ہی نہیں رہی، خدا کی محبت ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ جو تکبر کرتا ہے، اللہ جھوٹ بولنے والے سے محبت نہیں کرتا، قرآن میں کہا ہے کتنی جگہوں پر کہا ہے لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا، جس طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسی طرح بعض بیماریاں بعض انسان کی عادتیں ایسی ہیں، اگر اس عادت میں ملحق ہو جائے اس عادت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا آتی ہے، وہ پروردگار کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر یہ مرض آ گیا تو تم اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، تکبر ان میں سے ایک ہے، پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، اب تکبر کے مفہوم کو آج کی گفتگو میں مفہوم اور چند جزیات اس کے بیان کریں گے. اگلی انشاءاللہ ان چھ مجالس میں ہم تفصیل کے ساتھ کھول کے تکبر کے موضوع کو بیان کریں گے. یہ تکبر اس قدر سخت ہے, خدا کو اس قدر ناپسند ہے, خدا نے تکبر کے ارادے کو بھی منع کیا ہوا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے تکبر کرنا, ایک ہوتا ہے تکبر کا ارادہ کرنا. غالباً کل کی مجلس میں ہم ارادہ تکبر کے بارے میں بیان کریں گے. اچھا, میں نے خود پسندی کے موضوع پہ ایک گفتگو کی, وہاں عرض کیا تھا کہ جب میں نے دائرہ کھینچا خود پسندی یہ ہے, تو وہ دائرہ ذرا چھوٹا تھا, اس میں بہت سے لوگوں کو نا ہم تو اس میں نہیں آ رہے. تو وہ درجے ہیں, تکبر کے بھی اسی طرح درجے بنیں گے. ایک درجہ ہو سکتا ہے بالکل چھوٹا ہو, اس میں بہت سے لوگ نہ آتے ہوں, نہیں ہم تو اس طرح کا تکبر نہیں کر رہے. ابھی رکیں, اب اس کے بعد اگلے درجے آئیں گے. تو ممکن ہے کہ ایک آخری جو دائرہ بنے وہ دائرہ ایسا ہو جس میں ہم میں سے کوئی بھی باہر نہ ہو, ہم میں سے ہر ایک اس کا شکار ہوتا ہو, روزانہ ہوتے ہوں, روزانہ کئی دفعہ ہوتے ہوں. لہذا یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ متکبر ہے, ایسا نہیں ہے. جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی متکبر ہو سکتا ہے, کیونکہ تکبر فقط دولت کا نہیں ہے, تکبر عبادت کی بھی ہوتی ہے, تکبر تقویٰ کا بھی ہوتا ہے, تکبر پاکیزگی کا بھی ہوتا ہے, تکبر انفاق کا بھی ہوتا ہے, تکبر داڑھی کا بھی ہوتا ہے, تکبر نورانی چہرے کا بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہاں ضمناً تذکرہ آ گیا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں, یہ جو نور کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے, ہمارے شعبے میں تو زیادہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جی نورانی چہرہ ہے. اور نور کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ پیشانی پہ. نور کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ چہرے پہ. جبکہ چہروں سے نور کا ساتھ ہونا, نور کا پتہ یہاں نہیں چلتا. اب میں تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہوں. اب اگر یہ روشن چہرے کو یا سفید چہرے کو, گورے چہرے کو, اس کو اگر نور قرار دیں تو جن کا رنگ ہی سیاہ ہوتا ہے ان کے نور کو کہاں تلاش کریں گے؟ یعنی اس مطلب کے لحاظ سے, اس فارمولے کے لحاظ سے, نعوذ باللہ, حضرت بلال حبشی کے نور کو کون تلاش کر پائے گا؟ جون بن ہووی کربلا کے شہداء میں سے نور کہاں سے لے کے آئیں گے؟ شیخ ابراہیم اکزکزاکی, اس وقت ہمارے مجاہد ترین عالم دین, اگر نور کا یہی معنی کرے جو معاشرے میں رائج ہے, تو اس نور کو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لہذا ہمارے ایک سینئر دوست مزان کہتے تھے, نور کا جو معنی ہمارے معاشرے میں رائج ہے, تو اس لحاظ سے کسی بھی گورے کو داڑھی رکھوا کے اس کے سر پہ امامہ رکھیں تو سب سے زیادہ نورانی وہی لگے گا, کہ اس کے نور تو وہ کھل کے نکل کے آئے گا. اور جن لوگوں نے اس کو نور سمجھا ہوا ہے وہ تو پھنس جائیں گے اس پہ. اب میں عرض کروں گا کہ نور ہے کیا؟ جس نور کو آپ نے تلاش کرنا ہے, جس نور کو آپ نے طالب علم میں دیکھنا ہے, جس نور کو آپ نے اپنے ایک دوسرے کے اندر دیکھنا ہے. نور کا کام روشنی دینا ہے. نور روشنی دیتا ہے, روشنی سے راستے کا پتہ چلتا ہے. اگر کسی کی نورانیت دیکھنی ہے تو غصے کے وقت دیکھیں کہ کتنا نورانی ہے. غصے کے وقت پتہ چلے گا کہ نورانی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ عین غصے کے عالم میں بھی اگر اسے حق کا راستہ نظر آتا ہے تو نورانی ہے. اگر غصے میں آپے سے باہر ہو کر حق نہ حق جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب چٹا ہے, نورانی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شہوت کے موقع پہ پتہ چلے گا, جب شہوانی نفس طلب کرے گا وہاں پتہ چلے گا نورانی ہے یا نہیں. پتہ چلے گا حق کے لیے ڈٹنے کے موقع پر, جب خطرات ہوں گی خطرات میں پتہ چلے گا نورانی ہے یا نہیں. اب اگر جس نے خطرے میں خود کو ڈھال دیا, اب اگر شیخ ابراہیم زکزاکی نے چار اپنے بیٹے قربان کر دیے, خود بھی جیل کاٹی, زوجہ بھی جیل میں رہی, مریض ہو گئے, اس کے باوجود رائے حق پہ ڈٹے رہے, تو ان کا نور یہی نور ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آنا چاہیے. جو نور چہروں میں تلاش کرتے ہیں وہ چہروں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نور کو تلاش کرنا ہے تو سفر کر کے دیکھ لیں ساتھ. یہی فرمایا نا میرے کائنات نے، کسی کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں پتہ چل جائے گا کہ مزاج کیسا ہے. اب میں معاشرے کے حساب سے کہوں نور دیکھنا ہے، مولانا صاحب کا نور ملاحظہ کرنا ہے ساتھ سفر کر کے دیکھ لیں، نور کھل کے سامنے آ جائے گا. لہذا یہ جو نورانیت کے طلبگار ہیں، ہم سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا نور بہت ہو گیا. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون کس قدر نورانی ہے. ممکن ہے کہ کسی کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو، لیکن پروردگار کے نزدیک اس کا نور فرش سے عرش تک بلند ہو. ممکن ہے کہ کسی کے چہرے کے نور اور اس کی روشنی لوگوں کو جگمگ نظر آتی ہو، لیکن اس کا نور اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے قلب کو روشن کر سکے. نور باطن میں ہے. صلوات پڑے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، یہ جو بطالب ہیں، انسان کا باطن پاک ہوتا جائے گا تو وہ نورانی ہوتا جائے گا. نور جلدوں میں نہیں ہے، نور چہروں میں نہیں ہے، نور جسم میں نہیں ہے، نور باطن میں ہے. قرآن نے جو نور بتایا، یہ نور کہاں کام آتا ہے؟ جس وقت پروردگار مومنین کو کہتا ہے کہ تم جنت کی طرف چلو، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف روشن ہوتا ہے. اس روشنی میں یہ راستہ دیکھتے ہوئے جنت تک کا سفر کرتے ہیں. لہذا نور کے بارے میں جو ذہنوں کے اندر باتیں ہیں، اس کو ذرا تبدیل کریں. چہرے کے جگمگ کے پیچھے مت جائیں اور متوجہ رہیں. نور کا پتہ کردار سے چلے گا، نور کا پتہ معاملہ کرنے سے چلے گا، نور کا پتہ امانت دینے سے پتہ چلے گا، نور کا پتہ ساتھ سفر کرنے سے چلے گا، نور کا پتہ چلے گا اٹھنے بیٹھنے سے. مزاج آشنائی ہوگی، اندازہ ہو جائے گا کہ بندہ کتنا نورانی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس مفہوم تکبر کیا ہے؟ مفہوم تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے اور دوسروں کو خود سے پست سمجھے. یہ دونوں ہیں. یعنی تکبر میں دو طرح کے گناہ، دو اکٹھے ہو جاتے ہیں گناہ. اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو خود سے پست سمجھتا ہے. تین مرحلے آیت اللہ دستغیب نے بیان کیے ہیں تکبر کے. تین مرحلے ہیں. بنتے کیسے ہیں؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں انسان خود کو دیکھنا شروع کرتا ہے، گہرائی کے ساتھ خود کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے میں کتنا نیک ہوں، میں نے آج یہ نیکی کی، میں فلاں نیکی کرتا ہوں، میں فلاں نیک کام کر رہا ہوں، میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. پہلے مرحلے میں خود کو دیکھنا شروع کرے گا. پہلا مرحلہ خود کو دیکھنے کا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا کرے گا؟ اپنے سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے گا. میری فیملی میں سے میں پانچ وقت کا نمازی ہوں، اس کا تو مجھے کنفرم ہے کہ یہ دو وقت کی نماز پڑھتا ہے، تین وقت کی اس کی رہ جاتی ہے، اس کا مجھے کنفرم ہے. بعض لوگ اپنی فیملی کے حساب سے بھی بتاتے ہیں، ہماری فیملی میں اگر عقل مند ڈھونڈنا ہے تو میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یعنی اس کا مطلب خود کو عقل مند اور باقی سب کو فارغ سمجھ رہا ہے. اس علاقے میں الحمدللہ سب سے دیندار میں ہوں، باقی سب کا نمبر میرے بعد ہی آئے گا، میرے مقابل میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہے. یہ تکبر ہے کہ انسان اس طرح سے سوچے کہ میں ہی اس وقت یہاں پہ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ دیندار، سب سے زیادہ معاملہ فہم، سب سے زیادہ تجربہ کار. بس پہلا مرحلہ تکبر کا یہ ہوا، انسان خود کو دیکھنا شروع کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں دوسروں کو خود سے پست سمجھنا شروع کرے. تیسرا مرحلہ سخت ہے. تیسرا مرحلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ انسان اس غلط نظریے کو اپنے ذہن میں راسخ کر لے، پکا کر لے. اب جتنا یہ پکا کرتا جائے گا، تکبر کی بیماری اس قدر جڑے پکڑتی جائے گی، یہاں تک کہ انسان ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس کے بعد علاج ممکن نہیں ہوتا. جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے یہاں پہ، ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر مرض ایک ایسے سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں کے بعد معالج اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، اب یہ ایک ایسے مرحلے پہ آ گیا ہے، اب علاج نہیں ہو سکتا، اب ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا تکبر کا مرض بھی اسی طرح سے. یہ جو تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر فرض کریں پہلے مرحلے میں انسان نے خود کو دیکھا
دیکھنے کے بعد اس میں خود پسندی تھوڑی سی آ گئی، اب اس نے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ میرے سے پیچھے کون کون ہیں. بعض اوقات جب ہمارے گناہ ہمیں ستانے لگیں، شیطان بہت تیز ہے، بعض اوقات میرے اور آپ کے نفس میں پشیمانی آ جائے نا گناہ کے بارے میں، تو فوراً شیطان ہمیں ایک ایک لقمہ دیتا ہے، یار کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو، تمہارا فلاں دوست نہیں دیکھا ہے، وہ تو بے دین ہی ہے تمہاری نسبت اگر اس کو دیکھا جائے تو، تم تو اس وقت بھی کچھ بھی نہیں ہو، تم نے کون سا اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے، فلاں کو نہیں دیکھا ہے تمہارے جاننے والوں میں سے، ان کی حالت نہیں دیکھی ہے، وہ تم سے ادھر نیچے ہیں. یہ انسان جب اس طرح کی باتیں شیطان کی طرف سے آئیں تو انسان اگر مطمئن ہو جائے، ہاں یار بات تو صحیح ہے، میں اب اتنا تو نہیں ہوں، اتنا تو نہیں گزرا جتنا میرے اور ساتھ کے دوست ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، وہ جتنے بگڑے ہوئے ہیں، میں اتنا تو نہیں ہوں. تو یہ پہلے جو گناہوں کی پشیمانی والا موضوع تھا وہ مثبت سمت میں جا رہا تھا، لیکن شیطان نے کیا کر دیا، اسی کو تکبر میں مبتلا کر دیا، یعنی باور کروایا کہ تم کم سے کم ان سے اچھے ہو. انسان کا تکبر کیا ہے، انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تکبر، گفتار میں تکبر، مثلا بولنے سے پتہ چلتا ہے متکبر ہے بندہ، بعض اوقات کال میں بات کرتے ہوئے انسان تکبر کرتا ہے، جیسے میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، فلاں 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 سے میں اوپر ہوں. بعض لوگ اپنی کاروباری مہارت کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں فلاں فلاں سے بہتر ہوں. بعض جیسے ہم لوگ طالب علم ہیں تو ہم اب یہ کہیں کہ میں ان علوم میں فلاں فلاں سے اوپر ہوں، میں فلاں فلاں سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میرا فلاں فلاں کی نسبت میری عبادت بہتر ہے. اگر انسان ان باتوں کا اظہار کرے، یہ گفتار کا تکبر ہے، ایک کردار کا تکبر ہوتا ہے. مثلا انسان کی چال متکبرانہ ہو، تکبر کے ساتھ چلتا ہے. تکبر کی چال کا مطلب کیا ہے، زمین پر انسان کا چلنا، فقط یہ نہیں، انسان اگر سواری پہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے تکبر کرے گا، سواری پر بیٹھ کے چلنا بھی تکبر کی چال اس کے اندر بھی آتی ہے، کہ انسان جب بیٹھا ہے تو آیا اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کیونکہ اب میں اس سواری پر بیٹھا ہوں تو میں اوپر آ گیا، باقی سب مجھ سے نیچے ہیں، تکبر ہو گیا. متکبرانہ چال، پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں باقاعدہ حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، حکم ہے پروردگار کا، میرے بندے تو زمین پر اکڑ کر چلے مجھے پسند نہیں ہے. رسول خدا نے اسی آیت کی شرح میں فرمایا، اگر کوئی شخص، جو شخص زمین پر اکڑ اکڑ کر چلے تو زمین اس کو نیچے، زمین اس کے نیچے اور اس کے اوپر سے اس پر لعنت کرتی ہے. جو زمین پر اکڑ کر چلے، زمین نیچے سے اور اوپر سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زمین کے نچلے عالموں میں جتنے لوگ ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اور اس سے اوپر جتنے فرشتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. لعنت یعنی کیا، رحمت خدا سے دوری. اگر کسی کے اوپر کہنا لعنت ہو، اس لفظ کا معنی کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے لعن، اردو میں ترجمہ کرے تو بنتا ہے یہ ایک بد دعا ہے. خدا کی رحمت جو سب کے لیے عام ہے، رحمت پروردگار عام ہے، لیکن اگر کسی پر کہا جائے نا لعنت، اس کا مطلب وہ جو اللہ نے رحمت کو عام کیا ہے تو اس رحمت سے دور ہو جا، یعنی تجھ تک وہ رحمت نہ پہنچے. جو اکڑ کر چلے گا، تکبر کے ساتھ چلے گا، اس پر زمین نیچے اور اوپر سے لعنت کر رہی ہوتی ہے، یعنی کیا، پروردگار کی رحمت تجھ تک نہ پہنچے اگر تو تکبر کر رہا ہے تو. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. مختلف ہیں کردار کے تکبر، بعض اوقات انسان کو چلتے ہوئے پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا دو تین لوگ ساتھ چلیں، کچھ لوگ ساتھ ساتھ چلیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کون آ رہا ہے، وہ کسی شعر نے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، مثبت معنوں میں تھا، لیکن اگر ہوتا کیا ہے، بعض اوقات آنے کا پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کون آ رہا ہے، کو ہٹو بچو تو ہو، پتہ تو چلے کہ کون تشریف لے کے آ رہے ہیں. بعض لوگ محفل میں اونچے مقام پر بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو مریض ہیں، جو جن کو چیئر کی ضرورت ہے ان کی بات نہیں کر رہا، تو اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، یعنی خاص مقام چاہیے. कि जिस पर बैठे तो सबको पता चले कि ये खास है, इसको नुमाया मकाम दिया गया है। जबकि ये तकाजा दिल में रखना, हत्ता बाज लोग चाहते हैं कि जब वो आए तो लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। अब एक हदीस है इस कदर सख्त कि जिसे पढ़ के मैं खुद हिल गया एक दफा। अब सलावत दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अर्ज करता हूं। सख्त है, बाजों का तकाजा है, दिल चाहता है। कुछ लोग इस कदर मुतकब्बिर होते हैं कि सलाम करने को अपनी तोहिन समझते हैं, उन्हें लगता है कि दूसरे को सलाम करना चाहिए। बुजुर्गों को बाज औकात यह गलत फहमी लाहक हो गई है कि सलाम जवान ने करना है, सलाम बच्चे ने करना है। बुजुर्ग को सलाम करने के उसकी सलाम करने की इजाजत नहीं है, तोहीन है सलाम करना, नऊज़ु बिल्ला। और होता क्या है, बच्चे ने सलाम नहीं किया तो सामने से बुजुर्ग क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब, यानी तुमने सलाम ही नहीं किया, अल्लाहु अकबर। ये हमारे अगर बुजुर्गों को ये आदत पड़ गई है। रसूल खुदा की आदत क्या थी, आप सलाम में पहल करने की जस्तजू करते थे, हत्ता बच्चों पर, हत्ता बच्चों पर। यह रवायत पढ़िए, मदीना के बच्चे एक दूसरे से कह रहे होते थे आज रसूलुल्लाह से सलाम करने में हम सबकत ले जाएंगे। हर दफा रसूल खुदा गुजरते हैं, हमारे सलाम करने से पहले वो सलाम करते हैं, आज हमने रसूल खुदा पे सबकत ले जानी है। सब बच्चे आपस में कह रहे हैं, रसूल खुदा भी गुजरेंगे, हम आज सलाम करने में पहल करेंगे। अब बच्चे तैयार हो गए, रसूल खुदा नजर आए। अब बच्चों ने ये इंतजार किया कि आप कुछ करीब आएंगे तो हम सलाम करेंगे। आपने करीब आने से पहले दूर से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया और कहा या रसूल अल्लाह, आज भी आप ही जीते हमसे, हम तो सोच के बैठे थे कि हम पहले सलाम करेंगे। ये मेरे और आपके नबी की सुन्नत है। लिहाजा बुजुर्गों को चाहिए कि 79 नेकियां सलाम करने वाले के लिए हैं, एक नेकी जवाब देने वाले के लिए है। अगर बच्चा सलाम ना करे तो आप सलाम करें ताकि आपको 79 नेकियां मिले। मेरे उस्ताद इस तरह से कहा करते थे, बुजुर्ग को चाहिए कि पहले सलाम करे ताकि उसको ज्यादा नेकियां मिले, क्योंकि उसका वीजा लग चुका है, अनकरीब फ्लाइट निकलने वाली है, लिहाजा नेकियों की ज्यादा जरूरत है। बजाय इसके कि सलाम का इंतजार करें, खुद सलाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर आप देखेंगे कि बच्चे और जवान जिनको आपने सलाम किया था उनके दिल में खुद ब खुद ये पैदा हो जाएगी, फिर वो आपको सलाम करेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि सलाम में पहल करें। लिहाजा सलाम करने के मामले में भी तकब्बुर का एक ये मरज है, याद, ये तकब्बुर है कि इंसान खुद को उस जगह पे ले आया है कि उसने किसी को सलाम नहीं करना, लोगों ने उसे सलाम करना है। ये तकब्बुर है, ये मरज है, इससे निकलने की जरूरत है। अब एक हदीस जो मैंने कहा, अगर जैसे इंसान का दिल करता है, मौलाना साहब एक हमारे साथ हम एक जगह जा रहे थे तो वो खुद उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर जो नफ्स अम्मारा जो है उसे दौलत इतनी राहत नहीं पहुंचाती। दौलत जो है, बहुत ज्यादा दौलत तो नफ्स अम्मारा को राहत मिलती है, लेकिन नफ्स अम्मारा को दौलत की राहत का इतना मजा नहीं आता जितना प्रोटोकॉल का मजा आता है, जितना ताजीम का मजा आता है। उसका जो लुत्फ है ना, वो ज्यादा है। यही वजह है कि जो कुर्सियों से चिमटे होते हैं हुक्मरान, क्या वजह है, रिटायर होने की उम्र हो चुकी है, नहीं जाती, क्यों, वो प्रोटोकॉल का मजा लगा हुआ है, नफ्स जो है उस लज्जत का आशना हो चुका है, लिहाजा उससे नहीं निकलेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। बस अगर किसी का दिल चाहता है कि मैं आऊं तो लोग खड़े हो जाएं, मेरी ताजीम में लोगों को उठना चाहिए। अब हदीस मुलाहिजा फरमाइएगा, सख्त है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो शख्स ये पसंद करता हो, जो शख्स ये पसंद करता हो कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाएं, जो शख्स ये पसंद करता हो कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाएं, तो वो अपना ठिकाना दोजख समझ ले। जो ये पसंद करता है कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाएं, تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے. یعنی وہ خود کو اس عزت کا اہل سمجھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں. یہاں پر ایک چھوٹی سی استثناء رکھ لیں, وہ استثناء کیا ہے؟ آیت اللہ دستغیب نے دیے, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک استثناء ہے, انسان کے دل میں تکبر کی خواہش کی وجہ سے یہ نہیں ہے, یعنی تکبر کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ لوگ کھڑے ہوں. لیکن فرض کریں علاقے کا دستور ایسا ہے, برادری کا دستور ایسا ہے, اس کا برادری میں علاقے میں ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے آنے پر لوگوں کو احتراماً کھڑا ہونا چاہیے. اگر لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ اس کی توہین شمار ہوتی ہے. مثلاً باپ کے آنے پہ اولاد کا, بیٹوں کا کھڑے ہونا یہ احترامی ہے, اور نہ ہو تو بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ باپ کے آنے پہ بیٹے نہیں کھڑے ہوئے, تو بات ہوتی ہے انہوں نے تو توہین کی اپنے والد کی. اگر توہین شمار ہوتی ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ کھڑے ہوں, وہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ جو علاقے میں معاشرے میں توہین ہوتی ہے میں اس توہین سے بچ جاؤں, اس لیے چاہتا ہے کہ کھڑے ہوں, تو پھر حرج نہیں ہے. لیکن اگر اپنے پروٹوکول کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی تعظیم کے لیے, اس کے لیے چاہتا ہے کہ کھڑے ہوں, کھڑے نہ ہونے سے کوئی ایسا توہین والا عنوان بھی نہیں آتا, تو جس کا اس طرح کا تقاضا ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق, اسے اپنے ٹھکانہ دوزخ میں سمجھنا چاہیے. سخت ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. بس یہ بن جاتا ہے. مثلا ہم طالب علموں کا ہوتا ہے کسی جگہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو چار لوگ ساتھ آ جائیں, ساتھ آئیں ذرا وہاں پہ پتہ چلے کہ بھئی ساتھ آئیں لوگ, پروٹوکول کا پتہ چلے. اب تو خیر معاملہ بگڑ چکا ہے, اب تو گاڑی کی وہ مقداریں بھی بن چکی ہیں کہ اتنی سائز کی گاڑی ہو تو تب قبلہ صاحب بیٹھیں گے تاکہ جب اتریں تو پتہ تو چلے کہ کس شہنشاہ کی آمد ہوئی ہے, کس بادشاہ کی آمد ہوئی ہے, کون سا بہت بڑا ڈکٹیٹر تشریف لایا ہے. یہ غلط ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے اپنی والدہ سے ایک سوال پوچھا تھا, میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, میں نے ان سے سوال پوچھا تھا ان کے سادہ عقل کے حساب سے. میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میں یہ تقاضا کروں کہ انسان کی سادہ عقل, جس کو پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کی سادہ عقل کیا رہنمائی کرتی ہے. میں نے اپنی والدہ سے ایک مثال دے کے پوچھا. ایک عالم دین کے آنے کا پروٹوکول کا قافلہ تھا, جس ہٹو بچوں کے ساتھ وہ قافلہ گزر رہا تھا, ویڈیو تھی. میں نے ویڈیو والدہ کو دکھائی, میں نے کہا یہ جو گزر رہا ہے, میں نے ان سے پوچھا میرا آپ سے سوال ہے, اب آپ نے اپنی عقل سے جواب دینا ہے, پڑھی لکھی نہیں اب اندازہ کریں سادہ عقل کیا جواب دے رہے. میں نے کہا یہ بتائیں یہ جو آمد ہے, اگر یہ آمد آپ اگر حضرت موسیٰ اور فرعون کے دور میں ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے فرعون آئے گا یا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو میری والدہ کہتی نہیں فرعون ہی آئے گا اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام, تو میری عقل نہیں کہہ رہی کہ موسیٰ ایسے آئیں گے, نمرود اس طرح سے آئے گا, فرعون اس طرح سے آئے گا, ابو جہل کا یہ انداز ہو سکتا ہے. اگر علماء ورثت الانبیاء ہیں تو پھر اپنی آمد کے انداز کو اور اپنے آنے کے انداز پہ غور کریں, وإلا سادہ سی خاتون کی عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فرعونی انداز ہے, یہ موسیٰ کا انداز نہیں ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. باقی اگر تاویل کرنے پہ آئیں, قبلہ موجود ہیں, ہم طلبگی میں مدارس کے اندر جب اس موضوع پہ بات کریں, اگر تاویل کرنے پہ آ جائیں تو طالب علم تاویل کرنے میں ماہر ہے. کوا مولانا صاحب کے ہاتھ سے پنیر کا ٹکڑا اٹھا کے بھاگنے لگا تو آج تک کوے نے کسی کے ہاتھ سے اٹھایا واپس نہیں دیا. مولانا صاحب کے ہاتھ سے پنیر کا ٹکڑا اٹھا کے گیا, مولانا صاحب نے پیچھے سے ایسی بات کہی کہ واپس آ کے پنیر واپس دے کے گیا. طاقت ہے. کیا کہا؟ کیا پنیر واپس کر ورنہ کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دوں گا. اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہاں پنگا نہیں لیا جا سکتا. تو پروٹوکول کو جائز کرنے کے لیے کوا بھی حلال ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب جب بات آتی ہے انبیاء کی تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار انبیاء کا, پھر وہ بن جاتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. نہیں, اسلام میں اس طرح کی بات نہیں تھی. اسلام کی لغت میں یہ جملہ نہیں تھا کہ کہاں ہم اور کہاں وہ, یہ جملہ نہیں تھا اسلام کی لغت میں, یہ ڈالا گیا. جس طرح رومیوں نے عیسائیوں کے دماغ میں ڈالا تھا، مسلمانوں کے دماغ میں بھی، شیعوں کے دماغ میں بھی ڈال دیا ہے تاکہ اس سے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں۔ امام خمینی نجف میں جب جلاوطنی میں نجف میں تھے، امام خمینی جلاوطنی کے دور میں جب ان کو شاہ ایران نے ایران سے جلاوطن کر دیا، تو جلاوطنی میں نجف میں آپ اپنے دن کاٹ رہے تھے، تو امام خمینی روزانہ امیر المومنین کے حرم جایا کرتے تھے روزانہ۔ اب خمینی بت شکن کیسے بنتے ہیں؟ ہم ابھی جب قوم جائیں، دوستوں سے ملیں، تو وہاں پوچھے نا کہ حرم کب جاتے ہیں روزانہ، کہتا نہیں، جب آئے تھے شروع کے 3 مہینے روزانہ جاتے تھے، اب ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں۔ قوم میں رہتے ہیں اور حرم ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، کیونکہ بس مصروفیت، طلبگی اور یہ اور وہ ہو گئی۔ نجف میں بھی اسی طرح سے۔ اب امام خمینی نجف میں رہے ہیں کئی سال، امام خمینی کی 15 سالہ جلاوطنی میں سے کم 14 سال 13 سال نجف میں رہے ہیں۔ ان سالوں کے اندر ہر روز امیر المومنین کے امام امیر المومنین کے دربار میں جاتے تھے، ہر روز مولا علی کے روزے پہ حاضر ہوتے، ہر روز مرجع تقلید ہیں، ہر روز امام خمینی، وقت بھی معین تھا امام کا، اس وقت میں امام خمینی مولا علی کے حرم حاضر ہوتے تھے اور زیارت امین اللہ پڑھتے تھے، ہر روز زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں۔ اور یہ جانے کی پابندی اتنی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، کسی نے حرم کے قریب کے ایک دکاندار سے پوچھا ٹائم کیا ہوا ہے، اس نے کہا میری گھڑی خراب ہے، ٹائم پوچھنے والے سے کہا میری گھڑی خراب ہے، لیکن فوراً کہا 4 بج گئے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا عجیب بندے، کہہ رہے ہو گھڑی خراب ہے، اب کہہ رہے 4 بج گئے۔ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، جو سید ابھی یہاں سے گئے ہیں وہ روزانہ 4 بجے حرم جایا کرتے ہیں۔ کہا آج تک سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 بجے ہی وہ جاتے ہیں، اسی لیے تم نے ٹائم پوچھا، میری گھڑی خراب تھی، میری گھڑی کا ٹائم خراب تھا، سید بر وقت جایا کرتے ہیں یہاں سے۔
اللہم صل علی
محمد۔ بس امام خمینی کا حرم جانے کا معمول تھا، تو کچھ طلبا نے، امام خمینی کے شاگردوں نے دیکھا کہ امام مرجع تقلید ہیں، اکیلے جایا کرتے ہیں، اکیلے پھرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ امام کو تھوڑا پروٹوکول دیا جائے، امام کے ساتھ چلے تاکہ پتہ تو چلے مرجع تقلید چل رہے ہیں۔ ایک آدھ دن یہ ساتھ چلے، دوسرے دن امام نے دیکھا پھر ساتھ ہیں، تو مڑ کے پوچھا امام خمینی نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کہا مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کہا تو پھر جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کہا میرے ساتھ اگر کوئی کام ہے تو میرے ساتھ آؤ، وَإِلَّا میرے ساتھ آنے کی کوشش مت کرو، میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ چلانے کو پسند نہیں کرتا۔ منع کر دیا، یعنی میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ امام نے دعوت نہیں دی تھی آنے کی، بچے خود آئے، طلاب خود آئے، لیکن امام خمینی نے اجازت نہیں دی کہ اپنے نفس کو اس آزمائش میں ڈال دیں کہ چند لوگ ساتھ چل رہے ہیں، اجازت نہیں دی، منع کر دیا۔ قوم میں بھی ایسا ہے، کتنے ایسے مراجع ہیں اس وقت بھی نجف میں، جو مجتہد جن کے درس خارج میں سب سے زیادہ شرکت ہوتی ہے، یعنی زیادہ جس میں علماء بیٹھ کے درس سنتے ہیں جن کا، وہ خود اکیلے چلتے پھرتے ہیں نجف کی گلیوں میں، اکیلے خود جا کے سودا خریدتے۔ اگر کوئی شخص ان کو جانتا نہ ہو، نام سنا ہو، چہرے سے نہ جانتا ہو، ممکن ہے کہ پہچان بھی نہ پائے۔ لہذا یہ تکبر ہے کہ انسان تقاضا کرے کہ اس کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، جب وہ چلے تو ساتھ میں لوگوں کا ایک جنب غفیر چلے۔ امیر المومنین بصرہ پہنچے تو بہت سے لوگ، بیچ میں کسی جگہ کا واقعہ کہ لوگ آ کے امیر المومنین کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ مولا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں حجت خدا ہوں، پسند نہیں کرتا کہ تم اس طرح سے میری سواری کے ساتھ چلو، سواری کے آگے چلو، منع کر دیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، تکبر ہے، اور ہمیں تکبر کے مرض سے خود کو نکالنا ہے۔ اس کے لیے توجیہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، انشاءاللہ
باقی مجالس میں اس موضوع کے چند پہلو ہیں. جیسے کہ کل کے مجلس میں آج پیشگی عرض کر دیا کہ ارادہ تکبر کو بھی تکبر میں شمار کیا, آیت ہے قرآن کی منع کر دیا. انشاءاللہ کل اس موضوع کے ساتھ مزید اس موضوع کے چند پہلو آپ کی خدمت میں کھولیں گے. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور گزارش اور تاکیداً درخواست آپ تمام عزاداران مولا حسین سے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک آفت زدگی کا شکار ہے, بالخصوص جنوبی پنجاب اور سندھ کا علاقہ سیلاب کی وجہ سے سخت تباہ کاریاں ہو چکی ہیں. یعنی میڈیا شاید اس طرح سے دکھا بھی نہیں رہا یا ترجیحات میں سے نہیں ہوگا, لیکن واقعی ہمارے ہم وطن پاکستانی جتنے بھی اس طرف ہیں بہت سخت مشکلات کا شکار ہیں. آج بھی دوستوں سے رابطہ ہوا تو بتا رہے تھے کہ اب ہمارے پاس مرحلے ایسے آ چکے ہیں کہ سر چھپانے کے لیے تو ہے نہیں, یعنی لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, سڑکوں پہ ہیں. اب ہم تصور کریں, اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں, لیکن تصور کرے کوئی کہ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی بچیوں کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ اگر سڑک پہ رات گزارنی پڑ رہی ہے تو کس طرح کا ماحول ہے وہاں پہ, کیسے مشکل کا شکار ہے. لہٰذا یہ آفت بڑی ہے عزاداران. اس میں چونکہ آپ کے سامنے اس وقت جو سرکار گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے, پوری اس وقت گورنمنٹ اس وقت باہر ہے ملک سے, دوروں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پرسان حال کوئی نہیں ہے. لہٰذا آگے بڑھ کے مدد کریں جہاں جہاں ہو سکتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ کوئی وفد بنا کے, کوئی ٹیم بنا کے خود اگر جا کے کام کر سکتے ہیں تو اس وقت اس سے بڑے اجر کی کوئی نیکی آپ کو نہیں ملنے والی ہے. اگر خود نہیں جا سکتے تو ایسے ذرائعوں سے استفادہ کریں جو ان سیلاب سے متاثر مرد و خواتین, بچوں کی بحالی کے لیے, ان تک غذا پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی مدد کریں, ان تک اپنا حصہ پہنچائیں, حتماً شامل ہوں, بے طرف ہو کے مت بیٹھیے گا. حتیٰ کہ ہم میں سے جو مالی طور پر کمزور ہے وہ بھی پیچھے نہ ہٹے, جتنا بنتا ہے وہ ضرور کرے تاکہ وہ جس قدر بحالی کی کوشش کی جا سکتی ہے. وہ یقین کیجئے گا ایسے مناظر ہیں. مجھے آج ایک دو تصویریں بھیجی, میں نے منع کر دیا دوستوں کو کہ تصویریں نہ بھیجیں, تحمل نہیں ہے دیکھنے کی جو لوگوں کی حالت ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت. اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مشکل میں ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے, اولین فریضہ سمجھ کے اس سے پیچھے نہ ہٹے. حتیٰ کہ جس کے پاس زیادہ کوئی مالی حیثیت نہ بھی ہو, جو کر سکتے ہیں ضرور کریں تاکہ آپ کا نام شامل ہو, یہ لکھا جائے, یہ تاریخ میں لکھا جائے, پروردگار کے ہاں کاتبان اعمال لکھیں اس بات کو کہ اس مشکل مرحلے پر یہ بے طرف نہیں رہے. وہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے دروازے پر آنے والے سائلوں کو روٹیاں دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہ کر تین دن کا روزہ رکھا, ان کے ماننے والوں کو زیب نہیں دے گا کہ ان کے ہم وطن اگر بھوک سے بلک رہے ہوں, وہ اگر بے سر و سامان ہوں, وہ چھت کے بغیر کھلے آسمان تلے ہوں اور ہمیں ان کا احساس نہ ہو, یہ بالکل درست نہیں ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ عوامی سطح پہ اس کو اٹھنا ہے. یہ چند مخیر حضرات کا کام نہیں ہے, یہ چند مخیر حضرات کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک کوئی عوامی تحریک اٹھے, ابھی تو اس وقت تو مرحلہ یہ ہے. آج دوست بتا رہے تھے کہ ہم ابھی اس مرحلے پہ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے, ہم ان کو کھانا پکا کے لے کے دے رہے ہیں, پکا کے ان کو کھلانے کھانے کے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو راشن دے پکائیں گے کہاں پہ. اگلے مرحلے میں خیموں میں بسانا ہے. اب یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں عوامی تحریک کی ضرورت ہے, خیموں میں بسانا ہے. پھر جو گھر ان کے تباہ ہوئے ہیں, 30 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں. اب اگر 30 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں تو اندازہ کریں, یہ تو وہ ہیں جو اس میں شمار میں آ گئے ہیں, اس سے زیادہ کتنے ہوں گے جو شمار میں نہیں آئے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, میں نے عرض کیا جن جوانوں کے پاس فرصت ہے, جو اس وقت چھٹیاں گزار رہے ہیں, جن کے پاس وقت ہے, ٹائم ہے, ملیں, ٹیم بنائیں, پہنچیں وہاں پہ, جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں, اپنی جسمانی طور پہ, جانی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, جو مالی طور پر تعاون کر سکتے ہیں مالی طور پر کریں. اور قرآن مجید نے مسکین کو کھانا نہ کھلانے پر بات نہیں کی ہے, ولا یحض علی طعام المسکین,
یہ نہیں کہا کہ یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہ جو سورہ معون کے اندر کہا آخرت کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترجیح نہیں دیتے, جو مسکین کو کھانا کھلانے کی دعوت نہیں دیتے. یعنی کیا مطلب؟ خود تو نہیں کر سکتے تھے پتہ ہے, لیکن جو کر سکتا تھا اس کو جا کے پیغام کیوں نہیں دیا؟ مسکین کو کھلانے کے لیے اس کو کہا کیوں نہیں؟ جا کے دعوت کیوں نہیں دی؟ جا کے پیغام کیوں نہیں دیا؟ جا کے قائل کیوں نہیں کروایا؟ جا کے باور کیوں نہیں کروایا؟ لہذا حالات سخت ہیں, لہذا ان حالات میں ان ماؤں بچیوں کے لیے آج ہم جس گھرانے کے عزادار ہیں اس گھرانے کی تعلیمات یہی ہیں. ہم اس مولا کے ماننے والے جو راتوں کو کوفہ کی گلیوں میں یتیموں کے گھروں میں کھانا پہنچایا کرتے تھے. یہ غذا کا پہنچانا اس قدر, یقین کیجئے گا, اس قدر اجر رکھتا ہے. جب بھی دیکھیں ہر معصوم کی سیرت میں نظر آتا ہے, جب بھی کسی امام کو غسل دیا گیا, حتیٰ مولا حسین علیہ السلام آپ کا جنازہ بنی اسد نے دیکھا اور سید سجاد سے پوچھا, مولا تیروں کے زخم, تلواروں کے زخم, نیزوں کے زخم تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ شانوں پر کچھ نیل پڑے ہوئے ہیں, مولا یہ کیا ہے؟ مولا سجاد نے کہا, یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جن میں روٹیاں اور کھجوریں لے کر میرے بابا گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے راتوں کو. لہذا عزاداران مولا یہ وقت ہے, مدد کرنے کا وقت ہے, مددگار بننے کا وقت ہے. آج سندھ اور جنوبی پنجاب کے مومنین حلب الناصری انصر نہ کہہ رہے ہیں, یہ مدد کرنے کا وقت ہے, بے طرف رہنے کا وقت نہیں ہے. بس ایک منظر جو دیکھا جس نے واقعی احساس دلایا, عزادار ہیں یہ سیلاب زدگان, گھر ٹوٹ گئے ہیں, خود روڈ پہ ہیں, چھت نہیں ہے سر پہ, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, لیکن اس علاقے کے لوگوں نے جا کے مولانا سے کہا, مولانا مجلس نہیں رکنی چاہیے. مولانا صاحب نے کہا, امام بارگاہ میں پانی ہے. کہا, وہ سٹیج پہ پانی نہیں ہے, آپ ادھر بیٹھ کے مجلس پڑھیں. انہوں نے کہا, نیچے پانی کا, ہم پانی میں بیٹھ جائیں گے, ہم سن لیں گے مجلس. سلام ہو ان عزاداروں پر, دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو, بیٹھ کے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا غم بھلا کے زہرا کے لال پہ گریا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہی ہے نا مولا حسین کے لیے جو زیارت میں ہم جملہ کہتے ہیں نا, مولا ہم آپ کی مصیبت نہیں بھول سکتے, آپ کی مصیبت ایسی ہے جو زمین و آسمان سے بھاری ہے. بس عزاداران مولا, مولا حسین کی غربت کو یاد کرتے ہوئے, مولا حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے ان کے ان مصیبت زدہ عزاداروں کی مدد کے لیے باہر آئیں, کوشش کریں. بس عزاداران مولا, کس قدر لحاظ کیا جاتا ہے, جنگ احد جب ختم ہوئی, رسول خدا حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچے, دیکھا تو حمزہ کے جنازے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا ہند جگر خورا نے, اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی چیخ مار کے گریا کرنے لگے, تحمل نہیں کر پائے حمزہ کا جنازہ دیکھ کے. جب اللہ کے نبی رو رہے تھے, گریا فرما رہے تھے, اصحاب نے کہا, یا رسول اللہ آپ ذرا تحمل فرمائیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا, حمزہ کی بہن آئی ہے جنازے کے اوپر, وہ دور سے آ رہی ہیں, لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے گریا کریں اور وہ دیکھیں. اب معاملہ یہ ہوا, جو ہی اللہ کے نبی کو کہا حمزہ کی بہن آ رہی ہے, آپ نے اپنی ابا اتاری اور حضرت حمزہ کے جنازے پہ ڈال دیا. اصحاب نے کہا, یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ کہا, جو حمزہ کے جنازے کا حال کیا ہے, اس حال کے جنازے کو بہنوں کو نہیں دکھایا جاتا, بہنیں برداشت نہیں کر پائیں گی حمزہ کے جنازے کو. اجرکم اللہ, یا رسول اللہ میری جان قربان ہو جائے, حمزہ کا جنازہ اس حال میں بہنوں کو نہ دکھایا جائے, لیکن ذرا 11 محرم کو دیکھیے, جب مقتل میں سے گزارا ہے غریب کی بہنوں کو, جب مقتل سے گزارا میرے مولا کی بہنوں کو, مولا حسین کے جنازے کے پاس علی کی بیٹی نے ناکے سے خود کو گرا دیا. ارے بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹیاں ناکوں سے گری, سیدہ مولا حسین کے جنازے پر آئی. کیا حال تھا جنازے کا؟ جو مقتل کا جملہ ہے, जुमला क्या है, मौला हुसैन के जनाजे को देख के बीबी ने सवाल किया, अंत अखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? अरे ये क्या मेरे भाई का जनाजा? आजादारों जनाजे की हालत क्या है? मेरे मौला पे जो जुल्म किए गए, आखिरी जुल्म ये थे कि हुसैन पे पत्थर बरसाए गए थे, बस अली की बेटी ने और बंदे हाथों से पत्थरों को हटाया। बस एक जुमला अगर कहूं, जब इन पत्थरों को जनाजे से हटाया, जो ही हुसैन का सीना नमूदार हुआ, हुसैन की सकीना बाबा के सीने से लिपट गई। सकीना गिरिया कर रही है, बीबिया गिरिया कर रही है। शिमर लईन ने सैयद सज्जाद से कहा, इन बीबियों को जनाजे से हटाओ। सज्जाद ने कहा, देख नहीं रहे मेरी बहन की हालत, मैं नहीं जुदा कर सकूंगा। पस अज़ादारों, जनाजे से जुदा करने के लिए आखिरी जुमला मुसीबत का कह दूं, शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, 4 साल की मासूमा बाबा के सीने से लिपटी हुई, जब ताजियाने लगे बाबा के जनाजे से जुदा। उस्ताद कहते थे, ताजियाना सकीना को लगा, लेकिन तड़पी गाजी की लाश, अलकमा पे तड़पने लगे।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وآوانه والمستشهدين بين يديه ماتم حسين